حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
جمعہ کا بابرکت دن آپ سب جانتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ سے منسوب ہے، اور امام کے تشریف لانے میں اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ ان کی طرف سے ہے جن کی طرف اس امام کو بھیجا جائے گا. حقیقی معنوں میں اگر امام کے آنے کے طلبگار ہیں تو میں خود بھی اور آپ تمام مومنین اپنے اندر تقوی الہی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ہر قول میں، اپنے ہر فعل میں خوف خدا اور یاد خدا کسی بھی لمحے میں ہم سے دور نہ ہونا پائے، خود نہ ہونے پائے. تقوی ہی سے مربوط امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 رجب کا دن امام کی ولادت کا دن ہے. 2 فرمان امام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا اسی تقوی سے مربوط ہے، البتہ سارے ہی تقوی سے مربوط ہیں. امام فرماتے ہیں، موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالاجل. فرماتے ہیں انسانوں کی جو اجل کی وجہ سے موت ہوتی ہے، اجل یعنی وہ مدت کہ جو ان کے لیے لکھی ہوئی ہے، اجل آنے پر جو انسانوں کی موت ہوتی ہے اس سے زیادہ انسانوں کی موت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی اللہ نے ایک مدت لکھی ہوتی ہے لیکن انسان گناہ کرتا ہے اس کی زندگی گھٹا دی جاتی ہے. اور اسی طرح امام نے فرمایا، وحیاتہ بالبر اکثر من حیاتہ بالعمر. اسی طرح انسان اپنی حیات جو اللہ نے لکھی ہے پہلے، اس کی وجہ سے صلوات پڑھنے جو مدت اس دنیا میں اللہ نے ان کے لیے لکھی ہے اس سے زیادہ عمر گزارتے ہیں اپنی نیکیوں کی وجہ سے. بس گناہ، امام کے فرمان کے مطابق گناہ ہماری عمر کو کم کر دیتے ہیں اور نیکیاں ہماری عمر کو بڑھا دیتے ہیں. دوسرا فرمان امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بھی بہت عظیم بڑی نصیحت ہے، توجہ فرمائیں، بہت ہی بہترین تعبیر اور الفاظ کے ساتھ ہے. امام فرماتے ہیں، من اسغى الى ناطق فقد عبد، جس نے کسی بولنے والے کی طرف کان لگائے اس کو سننے کے لیے. کیا کیا؟ کوئی بول رہا تھا، اس نے غور سے سننے کے لیے کان لگائے اس کی طرف. امام فرماتے ہیں فقد عبد، تو اس نے اس کی عبادت کی. توجہ فرمائیں، کیسے عبادت کی؟ وضاحت فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر تو وہ بولنے والا اللہ کی بات بتا رہا تھا تو سننے والے نے اللہ کی عبادت کی. وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ، اور اگر بولنے والا ابلیس کی زبان بول رہا تھا تو سننے والے نے جو غور سے سنا اس کی بات کو، اس نے ابلیس کی عبادت کی. لہذا توجہ ہونی چاہیے کہ ہم ان افراد کا دھیان سے انتخاب کریں کہ جن کی باتوں کو ہم غور سے سنتے ہیں، اور بالخصوص دین کے معاملے میں، بالخصوص دین کے معاملے میں. دوسرا جو عظیم دن درپیش ہے وہ ہے 13 رجب. امیر مؤمنان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام، کوشش کریں کہ جو عام طور پر روٹین میں جشن منائے جاتے اور ان میں کوئی علمی بات کم کی جاتی ہے، خود سے کوشش کریں کہ ایسی محفلوں میں شرکت کریں، ایسی جگہوں پر جائیں کہ جہاں پر اچھے علماء حق مولا کی شان بیان کریں، مولا کے فرامین بیان کریں، مولا کی مظلومیت کے اسباب بیان کریں کہ وہ لوگ جو مولا کو میسر ہوئے تھے کیا کیا تھا انہوں نے کہ جس کی وجہ سے مولا نے اتنے اذیت اور تکلیف میں ایام گزارے، مولا کی مظلومانہ شہادت کے اسباب کیا تھے، وہ لوگ کیا صفات رکھتے تھے. یہ آئمہ کے جشن منانے کا صحیح طریقہ، ورنہ صرف سننے اور سنانے سے اور اس قسم کے جان جس طرح روٹین بن گئی ہے، ان سے ہمارے آئمہ راضی اور خوشنود نہیں ہوتے. میں نے انتخاب کیا ہے چند جملوں کا اس پہلے خطبے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ سے. شاید یہ جملے یہاں پر اس مسجد میں میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر پہلے میں نے یہاں بیان کیے بھی ہیں، آپ توجہ سے سنیے. ایک اہم ترین چیز مولا اشارہ فرما رہے ہیں، اپنی عمر مبارک میں خطاب فرماتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بعد جو زمانہ آنے والا ہے اس میں حالات کیا ہوں. فرمایا وَإِنَّهُ سَيَأْتِ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ زَمَانٌ، اور بے شک میرے بعد بہت جلد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لیس فیہ شیئن اخفا من الحق، کہ اس زمانے میں کوئی بھی چیز حق سے زیادہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی، حق چھپ جائے گا، تمام چیزوں سے زیادہ حق چھپا ہوا ہو، ڈھونڈنا پڑے گا. ولا اظہر من الباطل، اور کوئی چیز باطل سے زیادہ ظاہر نہیں ہوگی، یعنی باطل کی بھرمار ہو جائے گی اس زمانے میں، باطل بکھرا پڑا ہوگا، باطل سے بھرا ہوا ہوگا معاشرہ، لیکن اگر حق ڈھونڈنے نکلو گے تو بہت چھپی ہوئی چیز بن جائے گا حق. ولا اکثر من الکذب علی اللہ ورسولہ، توجہ فرمائیے مولا کا فرمان، اور اس زمانے میں جو ان قریب آنے والا ہے، اس زمانے میں کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کے نام لے کر بولے جانے والے جھوٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے، رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بولے جانے والا سچ کم رہ جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بولے جانے والا جھوٹ کثرت سے ہو جائے گا. اب آگے جو مولا فرما رہے ہیں اس میں اس زمانے میں حق پا لینے کا راستہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں سے حق ملتا ہے، جس کتاب سے یعنی قرآن سے حق ملتا ہے، اس کتاب کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہو. توجہ فرمائیں اگلا جملہ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوت. اس زمانے کے لوگوں کے ہاں کوئی چیز اللہ کی کتاب سے زیادہ گھاٹے والی نہیں ہوگی. کب؟ جب قرآن کو اس طرح پڑھ کے سنایا جائے جس طرح قرآن پڑھے جانے کا حق ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب قرآن کو صاف صاف واضح جیسا وہ ہے بغیر ہیر پھیر کے جب اسے سنایا جائے گا, سننے والے لوگ یعنی مسلمان یعنی قرآن کو ماننے والے وہ کہیں گے اس کتاب میں تو گھاٹا ہی گھاٹا. وَإِذَا اور جب اس کتاب کو تحریف کر کے پڑھا جائے گا, اس کی باتوں کو توڑ موڑ کر لوگوں کی پسند کا بنا کر جب اس قرآن کو اس طرح پیش کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے اس کتاب میں فائدہ ہی فائدہ, یہ کتاب بہت اچھی کتاب. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجھے اچھا لگ رہا ہے؟ آیا یہ وہی تو نہیں ہے جس سے مولا نے خبردار کی؟ میں قرآن کو اچھا, فلان شخص سے میں قرآن سن رہا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, مجھے اپنی ساری آرزوئیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. یہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, خدا نہ خواستہ میں ان میں تو شامل نہیں ہوں جن کا مولا نے فرمایا. اس کو جاننے کے لیے حل کیا ہے؟ خود قرآن مجید کو پڑھنا. آپ دیکھیے ماہ شعبان اس کے بعد ہے, پھر ماہ رمضان المبارک, رجب کے کچھ دن گزر چکے. اگر ابھی تک قرآن مجید باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا آپ کی روٹین میں شامل نہیں ہے, اس کو شامل کیجیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن سے مانوس ہوگے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن صحیح صحیح بیان کرنے والے کون ہیں اور قرآن میں ہیر پھیر کر کے بیان کرنے والے کون. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس. مولا خبردار فرما رہے, ایک زمانہ آنے والا ہے کہ عوام کی حالت یہ ہوگی کہ جب قرآن جیسے حق بنتا ہے ویسے پڑھا جائے گا کہیں گے گھاٹا ہی گھاٹا ہے, اور جب قرآن کی تحریف کر کے پڑھا جائے گا کہیں گے فائدہ ہی فائدہ. وہ تحریف کیا ہوگی؟ ان کی مرضیوں کے مطابق ہوگی, ان کو خوش کرنے والی ہوگی. پھر فرمایا وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ. اور اس زمانے میں شہروں میں آبادیوں میں معروف, امر بالمعروف اچھے کام, معروف سے زیادہ منکر کسی چیز کو نہیں سمجھا جائے گا. یعنی جو چیز جتنی اچھی ہوگی اتنی بری بنا دی جائے گی. وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ, اور منکرات سے زیادہ اچھی چیزیں بنا کر اور کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. یعنی جو برائیاں ہوگی وہ اچھائیاں بن جائیں گی اور جو اچھائیاں ہوگی وہ برائیاں بن جائیں گی. یہاں پہ میں رکتا ہوں. آج کل شور برپا ہے عورت مارچ کا, توجہ فرمائے, عورت کے حقوق کا. ایک نعرہ لگایا گیا میرا جسم میری مرضی. یہ نعرہ کہاں سے آیا اس کو چھوڑ دیجیے. جو اس کائنات کا خالق اور اپنا مالک خدا کو سمجھتا ہے اپنی ہر چیز کا, اگر یہ نعرہ ان دماغوں سے نکلا ہوتا تو یہ نعرہ یہ نہ ہوتا. یعنی خدا کو ماننے والے ذہنوں کی اور دلوں کی پیداوار ہوتا, اور وہ عورت کو اس کے حقوق دلانے کے لیے اگر یہ پرچم بلند کرتے تو نعرہ یہ نہ ہوتا میرا جسم میری مرضی, نعرہ یہ ہوتا میرا جسم میرے خدا کی مرضی, میرے اللہ کی مرضی اس جسم پر. لیکن یہ نعرہ ان دماغوں سے نہیں آیا. اس نعرے کی بنیاد پر آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ جیسے مغربی معاشرہ عورت کو پیش کرتا ہے مردوں کی نگاہوں کی لذت کے لیے, عورت کیا خداوند عالم نے اس کو جو حسن عطا کیا، جو جمال عطا کیا، اس کو ایک بازار میں بکنے والی چیز بنا دیا گیا۔ عورت اپنا حسن بیچتی ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، بعض بڑے بڑے یہ جو سپر مارکیٹس ہیں ان میں خواتین کو فل میک اپ کروا کر کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ان کو دیکھ کے مرد اٹریکٹ ہو، اور آ کے مرد بھی اٹریکٹ ہو، خواتین بھی اٹریکٹ ہو اور آ کر ان چیزوں کو خریدے۔ اس کو جناب سیدہ نے اس طرح رہنمائی نہیں کی تھی، اس بیٹی کی رسول اللہ نے اس طرح رہنمائی نہیں کی تھی اس بیٹی کی جس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس طوفان سے بچ سکے، اس کے لیے خود کردار ادا کریں جو دین نے بتایا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو احساس نہ ہونے دے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ باپ ان موارد میں جس میں دین بیٹی کو اختیار دیتا ہے اپنی مرضی کو زبردستی بیٹی پر نہ ٹھونسے۔ ہم اپنی ماؤں کو ان کے حقوق دیں، ہم اپنی بہنوں کو ان کے حقوق دیں۔ یا پاکستان کے بعض علاقوں میں بہنوں سے بھائی جائیداد کا حصہ چھین لیتے ہیں، باپ بیٹیوں کو جائیداد میں حصے نہیں دیتے۔ یہ خود دھکیل رہے ہیں اس مارچ کی طرف اپنی اولادوں کو، اپنی بہنوں کو، اور روز قیامت ان سے سوال ہوگا، تو نے اپنی بہن پر ظلم کیا، تو نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا، اور وہ ان بے دینوں کے چنگل میں جا کر پھنس گئی۔ یہ بھی معنی ہے اس آیت کا کہ جن سے قیامت کے دن سوال ہوگا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کر دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اگر ہم اپنے رویوں سے، مرد مسلمان مومن مرد، اگر اپنا رویہ اپنی خواتین کے بارے میں دینی نہیں، اپنے حقوق کے طلبگار ہیں لیکن اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ایسا ہوگا ہم عمل نہیں کریں گے دین پر، تب دشمن کو، بے دینوں کو موقع ملے گا کہ ہماری بچیوں کو اپنے وجود میں امید کی کرن دکھائیں کہ تم جس دین کو مانتی ہو، جس معاشرے میں رہ رہی ہو، اس میں سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہے۔ لہذا اگر اس سے بچانا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو، ان کے حقوق ادا کیجیے۔ جو عزت اور احترام رسول اللہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، توجہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید نے کوثر قرار دیا جناب سیدہ کو۔ سیکھے آپ، صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ بات فرما رہے ہیں مولا کہ اب جو شرم و حیا، یہ معروف ہے اسلام کا، عورت کے لیے شرم و حیا اس کا زیور ہے، لیکن اب عورت کے حجاب کو، عورت کے شرم و حیا کو کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ معاشرہ جو مغرب سے گائیڈنس لیتا ہے؟ یہ عورت پر ظلم ہے، یہ عورت پر ناجائز پابندیاں ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں میرے بعد تم پر ایسا زمانہ آئے گا جب معروف منکر بن جائے گا، اور منکر معروف بن جائے گا، جو لوگ آواز اٹھائیں گے اس طوفان بے حیائی کے خلاف، ان کے خلاف طوفان برپا کر دیا جائے گا۔ اپنے دین سے زیادہ مغرب سے آنے والے نظریات کو فالو کرنا، یہ اسی خطبے نے جن چیزوں سے خبردار کیا ان میں سے ایک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں ایسے یہ کس چیز کا نتیجہ ہوگا؟ فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَتَنَاسَاهُ عَفَدَتُهُ، جن کو کتاب دی گئی تھی، حاملین کتاب، وہ کتاب کو پھینک دے۔ کیا مطلب؟ تعلیمات کو پھینک دے۔ ویسے تو کتاب سب کے پاس ہے، لیکن جب پوچھا جائے اس کے اندر کیا ہے، پھینک چکے، رجوع نہیں کرتے اس طرف۔ اور قرآن کے حافظ گویا قرآن کو بھلا چکے ہو، یاد ہے قرآن، ظاہری الفاظ یاد ہے، لیکن اس کے اندر کیا حکم دیا گیا یہ یاد نہیں، گویا قرآن کو بھلا چکے ہو۔ فَالْكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَأَهْلُهُ طَرِيدَانِ مَنْفِيَّانِ لَا يُعْوِيهِمَا مُؤْوِن، اس زمانے میں قرآن، اللہ کی کتاب، اور اہل کتاب، اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ جو واقعاً قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے، انہیں مولا فرما رہے ہیں، قرآن اور اہل قرآن اس زمانے میں دھتکارے ہوئے اور نکالے ہوئے کر دیے جائیں گے۔ یعنی ان کی باتیں لوگوں کو اتنی اجنبی لگیں گی کہیں گے یہ کیا باتیں کرتا ہے، باقی سارے تو دوسری باتیں کرتے ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ نکال دیں گے، ان کو پسند نہیں آئے گا. وہ جو اوپر مولا کا فرمان ہے کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح حق ہے، کہیں گے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور جب تحریف کر کے اپنی مرضیوں کے مطابق سنیں گے تب کہیں گے فائدہ ہی فائدہ. جس طرح یہودی کہتے تھے تورات میں لکھا ہے جنت صرف ہماری ہے، کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا، اور ہم نے حتماً جنت میں جانا ہے. اور جب رسول اللہ کہتے تھے آؤ تورات کو پڑھو، نہیں پڑھو، سنی سنائی پر چلتے. کوئی قرآن اور اہل قرآن کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا. کتاب، میں عربی چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اس کے اہل اس زمانے میں لوگوں میں ہوں گے لیکن نہیں ہوں گے. لوگوں میں دکھائی دیں گے، اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں لیکن تنہا ہوں، گویا کہ لوگوں میں شامل نہیں ہے. وَمَعَهُمْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ، لوگوں کے ساتھ ہوں گے لیکن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کیوں ساتھ نہیں ہوں گے، کیوں بیچ میں ہوتے ہوئے بیچ میں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الضَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الْهُدَى وَإِنِ اجْتَمَعَا، اس لیے کہ ہدایت کبھی گمراہی کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی اگرچہ ایک ہی جگہ میں موجود ہو. مکہ میں رسول اللہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، دکھائی دینے میں ایک ہی جگہ نظر آ رہے ہیں لیکن رسول اللہ کہاں اور ابو جہل کہاں، توجہ فرما رہے ہیں. قرآن والے بھی ایسے ہی ہو جائیں گے اس زمانے میں، مولا فرما رہے ہیں کہ معاشرے میں ہوں گے لیکن گویا معاشرے میں نہیں ہے، لوگ قبول نہیں کریں گے. اور اس زمانے میں، آخری جملے، اس زمانے میں قوم اس بات پر اتحاد کر لے گی کہ اتحاد نہیں کرنا، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں گے کہ اکٹھے نہیں ہونا، اس پر متفق ہو جائیں گے، اور اتحاد کے بارے میں تفرقے کا شکار ہوں. کأنہم آئمۃ الکتاب، باتیں ایسی کریں گے، توجہ فرمائیے، ایسی باتیں کریں گے کہ جیسے کتاب، اللہ کی کتاب ان کی امام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی کتاب کے امام ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی جب قرآن کو پڑھا جائے وہاں سے جو بات سمجھ آ رہی ہے بتانے والے کہیں گے تمہیں کیا سمجھ کے کیا لکھا ہے، توڑ موڑ کر اپنی مرضی کا بنا کے نتیجہ نکال کے پیش کریں گے. گویا کہ کتاب ان کی امام اب نہیں رہی بلکہ وہ کتاب کے امام ہے. قرآن نہیں بتاتا تم نے کدھر جانا ہے، ان کو قرآن نہیں بتاتا، وہ قرآن کو بتاتے ہیں تو نے کدھر جانا ہے. اس دھوکے میں قرآن نہ پڑھنے والے آتے ہیں، میں بار بار تکرار کیا کرتا ہوں، جو قرآن سے دور ہے، جو قرآن سے مانوس ہے، انہی کو پتا چلے گا نا قرآن میں کچھ اور لکھا ہے، یہ کچھ اور مطلب نکال رہے بیچ میں. اور اگر نہیں اٹیچ ہوگے تو یہی سمجھیں گے جو یہ بیان کر رہے ہیں وہی قرآن میں لکھا ہے، اور وہ جو داد دینے کا انداز ہے اس کو، اس گمراہی پر بھی داد دیں گے. گویا کہ یہ کتاب کے امام ہیں، کتاب ان کی امام نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس سوائے قرآن کے نام کے اور کچھ نہیں بچے گا، اور ان کو سوائے قرآن کی لکھائی کے اور کسی چیز کا، قرآن کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے آج وہ زمانہ ہے یا آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج قرآن سے لوگ اٹیچ ہیں یا قرآن سے لوگ اٹیچ نہیں ہیں. اللہ کے نبی کے فرمان پر میں تمام کرتا ہوں، یہ خطبہ طولانی ہو گیا، اگلا خطبہ انشاءاللہ مختصر کروں گا میں. توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا، اپنے آگے رکھا، اپنا امام قرار دیا، قرآن اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو کہا میرے پیچھے چل جو میں بتا رہا ہوں، وہ قرآن اس کو ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہینوں میں قرآن مجید سے انس پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المهدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير صلوات پڑھیں محمد والی دوسرے خطبے میں تکرار کرتا ہوں پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اس مہینے میں آئمہ کی بہت ساری مناسبات ہیں. 10 رجب آپ کو معلوم ہے, میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا امام حسین علیہ السلام کے اس 6 ماہ شہید کا بھی یوم ولادت ہے کہ جس کو میدان کربلا میں باقی شہداء کے ساتھ درجہ شہادت ملا اپنے بچوں میں جذبہ دین پیدا کرنے کے لیے. اپنے بچوں کو کے سامنے جناب علی اصغر کا تذکرہ ضروری ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا پہلے خطبے میں 10 رجب 195 ہجری ولادت کا دن ہے, عظیم دن ہے. امام ابو جعفر محمد ابن علی التقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کا. تیرہ رجب ہجرت سے 23 سال قبل مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے. دوبارہ ایک نقطہ اضافی آپ کی خدمت میں عرض کروں جشنوں کے اعتبار سے. ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. یاد رکھیے, اللہ کا قانون کہ جو کبھی بدل نہیں سکتا, جنت میں جانے کا کیا طریقہ ہے, کیا صفات چاہیے, کیسے کام چاہیے جو جنت میں جائیں گے, کون سے کام ہیں, کون سی صفات ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گی اگرچہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھتا ہو. سمجھنے سے اللہ قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ میں کسے قبول کرتا ہوں, اور اللہ کے نمائندوں نے بھی بتایا ہے کہ میں کسے قبول کرتا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں, پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. توجہ فرما رہے ہیں, مثال پر توجہ کی. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں, زوم, موبائل مثلاً, وارد وغیرہ, جتنی بھی ٹیلنٹ اور جتنی بھی کمپنی, یہ اپنے صارفین کے لیے پیکیج اناؤنس کرتے. اس میں جو بڑی بڑی موٹی موٹی عبارت لکھی ہوتی ہے اس کو صارف کے لیے, گاہک کے لیے بہت اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے. اتنے پیسوں میں اتنا فری بناتے اس طرح کہ جب وہ جملہ پڑھتا ہے, وہ موٹی عبارت پڑھتا ہے بندہ, وہ اشتہار پر بڑا بڑا لکھا ہوا پڑھتا ہے, اس کا جی چاہتا ہے یہ خرید لوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسی اشتہار میں دیکھیں تو نیچے سائڈ پر بڑا چھوٹا سا کہ جسے کوئی پڑھتا ہی نہیں, وہاں لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, قواعد و ضوابط لاگو ہیں. یعنی جو اوپر پیکیج ہے یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے, اس کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں. وہ لاگو ہے۔ جو قواعد و ضوابط چونکہ چھوٹے لکھے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے لکھے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ادھر ہی اپنی پسند کی چیز پر جھپٹ پڑے، قواعد و ضوابط کی تکلیف انہیں دور نہ کرے، اس لیے چھوٹا لکھتے ہیں۔ قواعد و ضوابط جو نہیں پڑھتا وہ اب بھاگ کے پیکج خریدتا ہے مثال کے طور پہ، تو دیکھتے ہیں کہ پیکج لے لیا باقی بیلنس بھی کٹ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے، اب وہ بھاگ کے فون کرتا ہے ہیلپ لائن پر، وہ پھر اس کو آگے سے وضاحت کرتی ہے اس پیکج میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، آخر میں وہ منہ کھا کے پیسے سارے ضائع کر کے بیٹھا ہو۔ یہ حادثہ کئی دفعہ پیش آیا ہو۔ یہ جو دین جن کو آپ سنتے ہیں ممبر سے اور وہ آپ سے کہتے ہیں جس نے نعرہ مارا وہ پکا جنتی ہے، جس نے یہ کام کر دیا، جس نے یہ مثلا نیاز کھلا دی وہ پکا جنتی ہے، یہ ان موبائل کمپنیوں سے بھی زیادہ نعوذ باللہ بے ایمانی کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ آپ کو سن کے سمجھتے ہیں بس میں نے یہ کر دیا اب میری جنت پکی ہے، اور یہ کرتے بھی، توجہ فرمائے، خطرناک بات، ایسا نہیں ہے کہ کہتے میں کہہ رہا ہوں، کہتے امام نے فرمایا، لیکن امام کا فرمان باقی چیزوں سے کاٹ کر بیان کرنا، قواعد و ضوابط جو اللہ نے کتاب میں لکھے، بھلا امام ان قواعد و ضوابط سے ہٹ کے شارٹ کٹ بتاتے ہیں جنت جانے کا، باتیں لگی۔ اور میں کہتا ہوں ایسا کرنے والے لوگ جس بھی حلیے میں ہو ان موبائل کمپنیوں سے بھی زیادہ بےمانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر چھوٹا سا اشارہ لکھ دیتے ہیں کہ قواعد و ضوابط لاگو ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی طرف تھوڑا سا بھی اشارہ نہیں کرتے کہ وہاں بھی دیکھ لو، وہاں لکھا ہے کہ تم جنت میں تم نے سمجھا چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں کہ خدا کے راستے میں کوششیں کرنے والے تم میں سے کون ہیں، اور جب اس میدان میں مصیبتیں آتی ہیں تو میدان میں ڈٹ جانے والے صبر کرنے والے کون ہیں، ابھی اللہ نے دیکھا نہیں تمہارے اندر یہ صفت، تم سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ قواعد و ضوابط جو قرآن میں لکھے ہیں اور جو اپلائیڈ ہیں اور جو قیامت کے دن اپلائی ہوں گے، اس قسم کے افراد یہ قواعد و ضوابط اپلائی نہیں کرتے۔ یہ قواعد و ضوابط اسی کو پتہ چلے گا کہ جب مثلا اپنا اکاؤنٹ کھلانے لگے، اب آپ کو پتہ ہے نا آپ ای میل کا بھی اکاؤنٹ کھولے تو نیچے ان کی پالیسی آتی ہے اس کمپنی کی، کون پڑھتا ہے اس کو، اپنی سہولت کے چکر میں جلدی جلدی میرا اکاؤنٹ کھولے، وہ قواعد و ضوابط نہیں پڑھتے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بات جو جنت میں جانے کے بارے میں سنجیدہ ہے وہ خدا کا آئین پڑھے بغیر دھوکہ کھائے گا، اگرچہ وہ دھوکہ اس کو آئمہ اہل بیت کے نام پر دیا جائے، ان سے منسوب باتوں کے نام پر دیا جائے، جب تک قرآن نہیں پڑھتے اس دھوکے میں آتے رہیں گے۔ اگر قرآن پڑھے بغیر ممکن ہوتا حق کو پہچاننا تو اللہ کا رسول کہتا میں اپنے بعد صرف اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن انہوں نے فرمایا میں اپنے بعد دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں تاکہ تمہیں لوگ دھوکہ نہ دے سکے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس گزشتہ ہفتے میں کچھ ایسے افراد کو اسیری سے، بے گناہ اسیری سے رہائی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، جن میں سے ایک انجینئر انتہائی محترم انجینئر ممتاز حسین مرزا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر افراد کو بھی اسیری ملی، ان کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے دوستوں کو، اور ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے زحمت اٹھائی جب ان کے لیے احتجاج کے لیے بلایا گیا میدان میں نکلے، ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مبارکباد اس دنیا میں بھی ہے اور کل خدا کی بارگاہ میں بھی، کہ جب کوئی موقع آتا تھا قوم پر مشکل کا تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو میدان میں آتے تھے، اور وہ لوگ بھی سوچے کہ جنہوں نے اس احتجاج میں، ان کے لیے احتجاج میں کبھی شرکت نہیں کی بلائے جانے پر، وہ بھی سوچے کہ قیامت کے دن جب الگ الگ کیا جائے گا، اپنے اپنے زمانے میں میدانوں میں نکلنے والے کون تھے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے کون تھے، تو ہمیں کون سے گروہ میں خدا کھڑا کرے گا، میدانوں میں نکلتے تھے یا میدانوں میں نہیں نکلتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سات مارچ پاکستان کی مکتب تشیع کی ایک عظیم ہستی اور ایک عظیم محسن شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی برسی ہے. وقت نہیں ہے, میں صرف اشارہ کروں گا, کوشش کریں اپنے جوانوں کو اس عظیم مجاہد کی سیرت سے آشنا کریں. انہوں نے زندگی کیسی گزاری, پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے. ڈاکٹر تو آج کل کے لفظوں میں کہو تو بڑے نازک نفیس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو بڑے سہولیات میں رہتے ہیں, لیکن یہ ڈاکٹر ان کے ساتھی بتاتے ہیں فٹ پاتھ پر بھی سو جایا کرتے تھے. زندگی کی سہولیات بڑے بہترین انداز میں ان سے استفادہ کر سکتے تھے, لیکن ساری عمر میدانوں میں گزری, شیعہ قوم کو خاص طور پہ جوانوں کو منظم کرتے ہوئے. اور اس قسم کے مجاہدین کا انعام ہوتا ہے کہ اللہ ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے. ان سے بھی اپنے بچوں کو, اپنے جوانوں کو انشاءاللہ آشنا کیجیے. آخری نقطہ ہندوستان میں ہونے والے مظالم کی داستان ہے. انسان کا دل قابو میں نہیں رہتا جب وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو آج ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہندو بربریت کا شکار ہے. خدا کا شکر ہے اور خدا کرے ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں کہ وہ کون سے ملک ہیں اور وہ کون سے نظام ہیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی ہے انڈیا کے ظلم کے مقابلے میں. رہبر معظم انقلاب اسلامی, انہوں نے ٹویٹر پر مذمت کی اس کی. ایران کے جمہوری اسلامی ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف نے مذمت کی ہندوستان میں ہونے والے, مسلمانوں پر ہونے والے مظالم, جس کے نتیجے میں ہندوستان میں موجود ایران کے سفیر کو طلب کر کے مذمت کی کہ تم کیوں انٹرفیئر کر رہے. الحمدللہ پاکستان کے صدر نے اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے اپنی ٹویٹس میں رہبر معظم انقلاب کا اور ایرانی سسٹم کا, کہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حمایت کی. اور ساتھ ہی شاید سوچتے بھی ہوں گے انشاءاللہ, ساتھ ہی اظہار افسوس کیا ہے ان مسلمان ممالک پر کہ جو چپ ہے ہندوستان کی اس بربریت پر. اور سب جانتے ہیں کیوں چپ ہے, چونکہ اربوں ڈالرز کا معاملہ ہے, وہاں سرمایہ گزاری وہاں پر کی جا چکی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہندوستان میں جو مظالم ہیں, یہ جو نقطہ ہے یہ تفصیل طلب ہے, لیکن میں آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا. ہندوستان کے اوپر ایک لمبی مدت مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی. پوری دنیا میں جب اسلام کی تحریک چلی, بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی. خوب توجہ سے سنیں, بعض دفعہ ہم ان لوگوں کو ہیروز بنا کر پیش کرتے ہیں جو ہیرو تھے نہیں, ظاہری طور پر صاحبان اقتدار تھے, ظاہری طور پر مسلمان کہلواتے تھے, لیکن صفات کے اعتبار سے دین کا درد دلوں میں نہیں رکھتے تھے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, اسلام تو شروع ہوا مکہ اور مدینہ سے, پھر پھیلا. آپ دیکھیں گے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جب اسلام مسلمان پہنچے, ان لوگوں نے اپنے سابقہ دین اور نظام چھوڑ کر اسلام کو سینے سے لگایا اور قبول کر لیا, اور وہاں کبھی کوئی تحریک نہیں چلی کہ گویا یہ مسلمان ہم پر آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور کچھ ملک ایسے تھے کہ جہاں کے لوگوں نے اسلام کو قبول نہ صرف نہیں کیا, بلکہ جب ان کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو مار کر بھگا دیا وہاں سے. یہ فرق کہاں سے آتا ہے یاد رکھیے, تفصیل کا وقت نہیں ہے, فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ کو پڑھیے. جہاں پر اسلام حقیقت میں رسول اللہ کی تعلیمات لے کر مسلمان پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو, اسلام کے ذائقے کو چکھا, ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, ان کی گفتار کو جب اچھا پایا, ان کو محسوس ہوا کہ جو ہم مانتے آ رہے ہیں وہ اب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے سابقہ دین چھوڑ دیے, اسلام کو اپنے سینوں سے لگایا. آپ کو پتہ ہے ایران میں جتنے عالم پیدا ہوئے عرب میں اتنے عالم پیدا نہیں ہوئے, شیعہ ہو یا سنی ہو عالم اسلام میں. لیکن جن ملکوں میں اسلام کے نام پر ظلم پہنچا, وہاں بدماشیاں کی گئیں, نام مسلمانوں کا تھا, ظاہری کلمہ پڑھنے والے تھے, انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا. ہندوستان میں بھی آج جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے وہ ہندوؤں کا اپنا مسئلہ بھی ہوگا, لیکن میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ مسلمان حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اگر وہ سیرت رسول اللہ والے ہوتے, اگر وہ اس کردار و گفتار والے ہوتے, اس اخلاق والے ہوتے, تو آج ہندوستان میں آپ کو سب مسلمان نظر آتے. اسلام میں اتنی طاقت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقی اسلام پیش ہو. اسلام کے نام پہ بدماشی نہ کی جائے, اسلام کے نام پر لوگوں کو لوٹا نہ جائے, ان کے سونے چاندی اور ان کی عورتوں پر, کمزوروں پر ظلم نہ کیے جائے. یہ نفرت دبی رہتی ہے, جب طاقت ہٹ جاتی ہے تو یہ نفرت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. یاد رکھیے, وہ لوگ بھی جنہوں نے اس زمانے میں یہ کام کیے اور آج بھی اسلام سے, حقیقت اسلام بہت خوبصورت ہے, حقیقت اسلام کا حقیقی چہرہ انتہائی خوبصورت ہے, لیکن اس چہرے کو مسخ کرنے والے دشمن کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا خود اسلام پر عمل نہ کرنا. شیعہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں لیکن علی کی بات نہیں مانتا, سنی کہتا ہے میں سنی ہوں لیکن رسول اللہ کی سیرت کو نہیں اپناتا, نام رکھا ہوا ہے بات نہیں مانتے. ان سب کا کردار ہے دنیا کو اسلام سے دور کرنے میں اور اسلام کے خلاف نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے میں. اگر تعلیمات اسلام زندہ ہوتی ہمارے درمیان, کردار اور اخلاق ہمارے دنیا کو, ایمانداری ہماری, اچھی زبانیں ہماری اگر بتا رہی ہوتی دنیا کو اسلام کیا چیز ہے, تو آج دنیا میں اسلام کے بارے میں یہ نفرت نہ ہوتی. خداوند عالم اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.